سيدي مرشدي محبي ومحبوبي عارف بالله مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, حسن بتا غیر محرم کا عشق, چاہے حسین ہو چاہے غیر حسین ہو, غیر محرم عورتیں اور بیریش لڑکے جن کے ابھی داڑھی آنے کے دن آ جائیں, اور یہ عمر فقہا نے لکھا ہے کہ 7-8 برس سے ہی شروع ہو جاتی ہے. 7-8 برس کے لڑکوں میں وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے جو آگے جا کر نفسانی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا انجام بدفعلی ہے. تو اس لیے جو لڑکے جوان ہو رہے ہوں, داڑھی آنے کی عمر ہو لیکن داڑھی ابھی آئی نہیں ہے, اور اس سے لے کر 17-18-20 سال تک کے, اور جب تک بھی کشش باقی ہو, داڑھی, بعض لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں بعض داڑھی والوں سے بھی کشش معلوم ہوتی ہے, تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور ان کو دیکھنا, اور تمام غیر محرم عورتیں جن میں رشتے دار نامحرم ہوں یا بازار میں اجنبیہ عورتیں ہوں, ہر طرح کے غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے, اور دل برباد ہو جاتا ہے, آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اور دل برباد ہو جاتا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. جو آدمی غیر اللہ سے جی لگاتا ہے, اس کے دل میں غیر اللہ بس جاتے ہیں, در حقیقت وہ اس کا دل ویران ہو جاتا ہے, اجڑ جاتا ہے, اور اللہ والے اللہ کی خاطر فریاد کرتے ہیں, اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کر ان کے دلوں کو اللہ تعالی کی تجلیات خاصہ سے آباد کرتے ہیں.
وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے,
حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو, گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو, گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. آج بھی 13 شعبان ہے، کل والی رات جو ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، شب برات کہلاتی ہے. بعض لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں، برات نہیں ہے، شادی کی برات نہیں، شب برات ہے، حمزہ ہے درمیان میں، برات سے مانے چھٹکارا. اور اللہ تعالیٰ اس رات کو بے حساب مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان پر، آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں یا خصوصی توجہ فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ. اور اللہ تعالیٰ ایک نہ سننے والی آواز سے پکارتے ہیں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی تیسرا کیا سوال ہے کوئی مجھ سے عافیت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں. تو یہ اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے اس رات کو. تو اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت، نفلی عبادت کرنا ثابت ہے، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے. جس سے ہو سکے وہ رکھ لے، جس سے نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو روزہ رکھنا اس دن کا فرض، واجب، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے. آج کل زمانہ الٹا ہو گیا ہے کہ فرض چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، مستحب چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ابھی کسی نے سوال کیا کہ اس رات کو بیری کے پتوں سے نہانا کیسا ہے، طرح طرح کی باتیں، عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، بیچارے لوگ نہیں جانتے. تو یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، بس اتنی بات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور رزق طلب کریں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عافیت طلب کریں. جو اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے بیماری کی شکل میں، چاہے وہ اتنی بڑی ہے نہیں بنا دی گئی ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال مصیبت ہے، مہلک بیماری ہے، اس سے حفاظت طلب کریں، دیگر مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت، اور سب سے بڑی چیز اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو یہ تو ہو گیا رات، تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے. کوئی پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری رات جاگے اور فجر کے وقت طے ہو گئے، فجر کی یا تو جماعت نکال دی، جبکہ جماعت سے پڑھنا نماز واجب ہے مرد کے لیے، اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نماز جیسی، جماعت جیسی اہم چیز کو چھوڑ دیا نفلی عبادت کے لیے. اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں اور جماعت کی نماز کھو دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز ہی گئی. تو ایسی عبادت سے بجائے فائدے کے نقصان ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ فرض کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر، سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر نفل عبادت کرنا، یا اس نفل عبادت کے لیے فرض کو، واجب کو، سنت مؤکدہ کو خطرے میں ڈال دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ آدمی اس نے نقصان کا سودا کیا، ساری رات مشقت بھی کی، اس کے باوجود پھر بھی نقصان میں رہا. اگر ایسا خطرہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور تھوڑی سی تلاوت، دعا وغیرہ کر لے، دو چار نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سو جائے، فضول کام میں لگے نہ لگے، گناہ میں نہ لگے، سو جائے، اور فجر کے وقت اہتمام سے اٹھ جائے. تو ایسا شخص حدیث پاک کے مطابق ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی، اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو وہ ایسا ہے جیسے، اور درمیان میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، اس نے سو گیا، تو اس کی ساری رات جو سونا ہے وہ بھی عبادت میں، یعنی سونا اس کا سونا بن جائے گا، سونا سونا بن جائے گا. تو یہ ہے، تو گناہ سے بچنا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس رات تھوڑی سی عبادت کر لیں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں، کوئی عمل اس میں فرض واجب نہیں ہے، کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ اس رات میں وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. عام طریقے سے نفل پڑھ لیں, عام طریقے سے تلاوت کر لیں جیسے روزمرہ کرتے ہیں, تھوڑی سی زیادہ کر لیں, اور اپنے گناہوں کی معافی استغفار وغیرہ کر کے آپ جتنی ہمت ہو تھوڑی سی اتنا جاگ لیں, انشاءاللہ تھوڑا بھی قبول ہو جائے گا بہت ہے. تو یہ ایک بات تو عبادات سے متعلق ہو گئی. اگلے دن روزے کا بتا دیا کہ روزہ رکھ لیں مستحب ہے, اور نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں, بالکل بھی کوئی گناہ نہیں, اور اس کو ضروری سمجھنا گناہ ہے. یہ ضروری سمجھنا بدعت میں آ جاتا ہے, مستحب چیز کو ضروری بنانا, واجب بنانا, فرض بنانا. حتیٰ کہ شریعت کا یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کسی مستحب کو لوگوں نے فرض و واجب کا درجہ دے دیا ہو تو اس کو پھر ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ رکھنا کوئی فرض واجب اور سنت موقع نہیں ہے. اور پھر افطار کے وقت بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ روزہ تو رکھا نفل مستحب, اور افطار کے وقت جو ہے افطاری کے اندر اتنا مشغول ہو گئے کہ مغرب کی نماز گئی, جماعت گئی یا نماز قضا ہو گئی, یہ بھائی کام کی عبادت نہ رہی اس کی, اس نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا, تنکے لے لیے اور گل دے دیے, تو یہ سودا اچھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس رات کے متعلق قبرستان جانا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک بار ثابت ہے, ہر سال جانا ثابت نہیں ہے, ایک بار تشریف لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو. تو اگر یہ سنت ادا کرنی ہی ہے تو کسی ایسے وقت کریں کہ جب رش نہ ہو, بھیڑ بھاڑ نہ ہو, اور ٹریفک جام نہ ہو, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا مقصود فوت نہ ہو. مقصد کیا ہے قبرستان جانے کا؟ کہ مردوں کو ایصال ثواب کرنا مسلمانوں کو, اور عبرت پکڑنا کہ آج یہ ہیں زمین کے نیچے, کل ہم ہوں گے زمین کے نیچے. قبرستان جانے کا اصلی مقصد یہی ہے. تو یہ مقصد ہو. اب آج کل کیا ہوتا ہے, کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں. اب تو خیر الحمدللہ کیا کہوں, الحمدللہ ہی کہوں گا کہ یہ ان حالات کی وجہ سے سب چیزوں پہ پابندی ہو گئی, تو شہری قبرستان بن گیا, تو تم یہی رہ جاؤ, وہ بھی قبرستان ہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک کے حال پہ, تمام مسلمانوں کے حال پہ. لیکن مسئلہ تو جاننا چاہیے, آج نہیں تو کل, پھر یہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر یہ موقع آئے گا. تو مسئلہ جان لینا چاہیے کہ قبرستان پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے, لہذا اس رات کو اگر یہ سنت ادا کرنی ہے تو کسی ایسے وقت چلے جائیں, اور ہر سال جانا ضروری نہیں ہے, ایک مرتبہ چلے گئے سنت ادا ہو گئی. تو مردوں کو ایصال ثواب کر دیں, اور راستے بھر میں لسیاں اور کھانا پینا اور ہو ہا شور شرابا, یہ بے شک اس وجہ سے نہیں ہے اس سال, لیکن ہمیشہ ہی ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹریفک جام ہوتے ہیں, لوگ راتوں کو جو ہے یعنی صبح صادق کے قریب گھر پہنچتے ہیں تھکے ہارے, تو یہ سب جائز نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کا قبرستان جانا بالکل ممنوع ہے, آج کل اس زمانے میں بالکل ممنوع ہے, عورتیں ہرگز نہ جائیں قبرستان, بہت بے حیائی ہے, بہت فتنہ ہے, تو لہذا عورتیں نہ جائیں قبرستان میں. پھر قبرستان میں اور بھی مفسدات ہوتے ہیں, جائیں گے تو مفسدات میں مبتلا ہو جائیں گے, چراغاں ہو رہا ہے, کہیں قوالی ہو رہی ہے, کہیں کچھ, کتنی خرافات ہیں, اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں, گل پاشیاں کی جا رہی ہیں, اور معلوم نہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو ایک زمانے سے ان چیزوں سے واسطہ نہیں, اس لیے ہمیں نہیں معلوم کیا کیا ہو رہا ہے, ڈھول باجے بھی ہو رہے ہیں, سبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ قبرستان کی بات ہو گئی, اور دن میں بتا دیا روزہ, بس یہ اعمال تو احادیث مبارکہ میں پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ باقی تمام, تقریباً تمام باتیں, چلو کوئی اور بات بھی ہوگی, احادیث عمر تقریباً یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں جو آج کل بنا لی گئی ہیں. اور بدعات کے اندر جو ہے یہ حلوے مانڈے تقسیم کرنا, اور نعتیں پڑھنا زور زور سے, نعت پڑھنا تو عبادت ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اکثر آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ شرکیہ اشعار ہوتے ہیں, شرک کے اور بعض کفر کے بھی ہوتے ہیں اشعار. تو اگر نعت شریف پڑھنی بھی ہے تو بھائی ایک تو یہ کہ آواز اتنی نہ ہو کہ محلے والوں کو جگائے, یہاں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں, ہو ہا کیا جاتا ہے, بہت آوازیں تیز ہوتی ہیں, جس سے گھر میں بازے بیمار ہوتے ہیں, آرام کرنے والے ہوتے ہیں, اوڑے ہوتے ہیں, یا کسی کو ویسے ہی آرام کا تقاضا ہے. ہمارے دین میں دین کے لیے بھی کسی کو اذیت دینا جائز نہیں, تو لہذا ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. پٹاخوں کے لیے, پٹاخے آتش بازی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اپنے بچوں کو اس رات کو ہرگز پٹاخے کے لیے پیسے نہ دیں, ورنہ آپ کی گردن بھی ناپی جائے گی, بچوں کی گردن اگر وہ بالغ ہو کے کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہوں گے اور آپ بھی گناہگار ہوں گے. اگر وہ نابالغ ہیں تو آپ کے اوپر لازمی گناہ ہوگا ان کو پیسے دینے کا. لہذا پٹاخے آتش بازی بھی حرام ہے اور اس سلسلے کے لیے ان کو پیسہ دینا بھی حرام ہے. اور اسی طرح یہ حلوے کا ہمارے حضرت کا انشاءاللہ میں کلپ بھی بنا لیا ہے, وہ بھی واٹس ایپ کروں گا. تو اس میں حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ شیطان نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا. شیطان تو ہر کوشش میں لگا رہتا ہے کسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کر دے, جہنم کے راستے ہی پہ چلا دے, ایمان کا ہی خطرہ ڈال دیتا ہے, ایمان ضائع کرا دیتا ہے. تو یہ طریقہ نکالا کہ پٹاخے اور چونکہ بارود ہوتا ہے اس سے بدبو پھیلتی ہے اور فرشتے بدبو سے بھاگتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ خوشبو سے محبت کرتے ہیں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو بہت پسند تھی. تو ایسے پاکیزہ ماحول کو اس نے بارود سے بدبودار کر دیا اور فرشتوں کے نزول کو گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے اختیاری طور پر اس نے روک دیا. تو خدا را یہ, اور پٹاخے میں ظاہر ہے اس میں بھی اذیت کا پہلو ہے. ایک آدمی دل کا مریض ہے, سونا چاہ رہا ہے, دھڑکن ہوتی ہے اس کو, یا اور قسم کے بیمار ہے اور پٹاخ پٹاخ ساری رات جو ہے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, یہ شیطانی کام ہے اور حرام ہے, اس سے 100% بچنا چاہیے. اور پھر یہ حلوے کی جو یہ نکل چکی ہے قسم پرانی, وقت تو پرانی ہو گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی یہ ہم عشق محبت کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو انہوں نے محبت میں اپنے سارے دانت توڑ دیے, کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کون سا دانت, اس زمانے میں کوئی موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے, تو ان کو بس یہ خبر پہنچی کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. یہ ایک من گھڑت بات ہے جو انہوں نے گھڑی ہے. تو انہوں نے اپنے سارے دانت محبت میں تو عشق رسول میں توڑ ڈالے. ہمارے حضرت نے اس کی تحقیق کی اور فرمایا کہ جنگ احد جو ہے وہ شعبان میں نہیں ہوئی تھی بلکہ شوال کے بعد ہوئی تھی, شوال میں, شوال کے بعد. لہذا اول تو یہ اس کی تاریخی غلط ہے, روایت من گھڑت ہے. دوسری بات, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ان کی ماں نے, چونکہ ان کے دانت نہیں تھے, چبا نہیں سکتے تھے, تو ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا پکا کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی یہ سنت ادا کر رہے ہیں. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ دو سنتیں ثابت ہوئیں اویس قرنی سے, ایک تو دانت توڑنا اور ایک حلوہ کھانا. تو پہلے تم اپنے 32 دانت توڑو, اس کے بعد یہ سنت بھی ادا کرو. پھر حضرت نے میزان مجمع سے پوچھا کہ کون کون دانت توڑنے کے لیے تیار ہے, تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ عشق رسول ہے, دانت تو توڑے جاؤ, ایک سنت کیوں ادا کر رہے, دونوں کرو. تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ اچھی ترکیب شیطان نے نکالی, ایک تو بدعت میں مبتلا کیا, بہت بڑا گناہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدعت کو اختیار کرتا ہے وہ مردود ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدعتی لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ تو فرشتے ان کو دھکیل دیں گے پیچھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی رحمت ہیں تو آپ فرمائیں گے میری امت کو کیوں پیچھے دھکیل رہے ہو, تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں, تو آپ بھی یہی فرمائیں گے دھکیل ان کو, پرے کر دو ان کو, نکالو یہاں سے. بہت سخت ناراضگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے, اس لیے بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. کوئی بات بھی دین کے حوالے سے ہم کو پہنچے تو اس کی تحقیق علماء سے کر لو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, اگر وہ کہیں درست ہے بے شک کر لو, اگر وہ منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ. تو اس لیے یہ حلوہ کھلا کے حضرت نے فرمایا کہ ابھی ایک نئی ترکیب اور نکال دی اس نے کہ خوب حلوہ ٹھسوایا, اور حلوہ ٹھسوا کے پیٹ میں بلوا مچایا, حضرت کے الفاظ ہیں, حلوہ ٹھسوایا پھر حلوہ ٹھسوا کے پیٹ میں بلوا مچایا, کیونکہ اتنا حلوہ کھا لیا, چکنی چیزیں کھا لی کہ پیٹ میں گڑ 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 شروع ہو گئی, کثرت سے ریاہیں آنے لگی. تو ان ریاہوں کی نحوست سے بھی فرشتے بھاگ گئے, اتنی بدبو ہوئی کہ فرشتے بھاگ گئے. تو اور پھر یہ کہ وضو قائم نہ رہا تو عبادت کیسے ہوگی. پھر آدمی جب زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو پھر نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے, تو عبادت کیسے کرے گا, حلوہ کھایا سو گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ حلوہ کھلا کے بلوا مچایا, اور بلوا مچا کے جو ہے اللہ کے جلوے سے محروم کر دیا. عبادت کر کے اللہ کا جلوہ پاتے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے، تو بجائے تقرب کے اور بودھ ہو گیا، دوری ہو گئی. تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. اور اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو بھی اگر کوئی اس میں مبتلا دیکھے تو ان کو نرمی سے، محبت سے، خوش اخلاقی سے، اور ان کا جو درجہ ہے، مثلاً اپنی عمر سے بڑا ہے تو اس کو ادب کے ساتھ، اور اگر چھوٹا ہے تو اس کو شفقت کے ساتھ، برابر کا ہے تو دوستی کا جیسا تعلق ہوتا ہے، اس طرح سے سختی سے نہیں، جھلا کے نہیں، غصے سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، خوش اخلاقی سے اس کو دین سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ یہ عمل علماء سے معلوم کر لیں، اگر وہ کہیں درست ہے تو پھر بے شک آپ کر لیجیے. الحمدللہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، یہاں دارالعلوم کورنگی ہے، دارالعلوم اشرف المدارس ہے، دارالعلوم یہ دارالافتاء غرفۃ السالکین ہے، جامعہ بنوری ٹاؤن ہے الحمدللہ، جامعہ فاروقیہ ہے، کتنے اہل حق کے ادارے ہیں، ان سے معلوم کر لیں تو وہ سب یہی جواب دیں گے. تو بس اس رات سے متعلق مختصراً یہ عرض کر دیا کہ تھوڑی سی رات کو عبادت کر لینا. یہ عبادت بھی کوئی فرض واجب سنت موقعہ نہیں ہے، مستحب ہے، جس سے ہو سکے کر لے. نہیں تو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز مکمل کر کے اور سو جائے، بے شک سو جائے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اہتمام کر لے جماعت کا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی ساری رات عبادت میں. ہاں البتہ پانچ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اس رات کو. ایک تو چغل خور، اور ایک ٹخنا ڈھانکنے والا، جو مسئلہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. اور یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے بھی دو حالت میں، جب وہ چل رہے ہوں اور جب وہ کھڑے ہوئے ہوں، قائمن او ماشین، کہ چل رہے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں، دو حالتوں میں ان کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، ورنہ اگر ڈھکے گا تو جہنم میں چلے گا. تو ٹخنا ڈھانکنے والے کے لیے وعید ہے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں نجومی بھی ہے، اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. تو ان لوگوں کی، اور قطع رحمی کرنے والا، ہاں پانچ اس روایت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں. ایک ہے قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، اور ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ٹخنا ڈھانکنے والا، اور چغل خور. ان کے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں تو سینکڑوں برس کا شرابی ہو، سینکڑوں برس کا نافرمان ہو، کیسا بھی گناہ گار ہو، توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر کسی بندے کا حق رہ گیا تو پھر وہ بندے سے معاف کرانا ضروری ہے. یہ باتیں ہیں. تو بس اس کے علاوہ جو باقی سب باتیں ہیں یہ سب من گھڑت آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو کارآمد بنانے کی توفیق دے. سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حیرت انگیز ایثار و جاں بازی، یہ واقعہ جنگ کے بدل کا ہے نا. یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں. اس نے جتنا حصہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد آگے کا حصہ ہے. اس وقت جب دونوں لشکر ملے، یعنی کفار کے اور مسلمانوں کے، تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں. یعنی بعضی جگہ والدین مسلمان ہو گئے، اولاد کفر پہ تھی، بعضی اولاد مسلمان ہو گئی، والدین کفر کو تھے. اب ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا، ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کاش نہ باشد. یعنی ہزار قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالی سے بیگانہ ہوں، اس ایک شخص پر فدا ہیں جو آشنا حق ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی. عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے, یعنی ان کے باپ اپنے باپ پہ تلوار نکالی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مامو میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا. اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. ادھر میدان کارزار گرم تھا, ادھر سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے. بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا. چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے, اس لیے انصار سے حضرت معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہما دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو یا اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے. چھوٹے چھوٹے تھے یہ, چھوٹی عمر کے. اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے, مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے. اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے اشارے سے بتلا دیا. ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے برابر میں دائیں بائیں یہ بچے تھے, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ کاش میرے برابر دائیں بائیں میں کوئی جری اور بہادر قسم کے سوار ہوتے تاکہ ساتھ میں حملہ کرتے لڑتے ہم. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے کیا کریں گے. تو جب انہوں نے اشارے سے بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح ابو جہل پر ٹوٹ پڑے. ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا, مگر ایک تسمہ باقی رہا, یعنی تھوڑی سی کھال سے وہ بازو اٹک گیا تھا. معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب دیا مگر وہ بھاگ گئے. پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد رہے, یعنی ہاتھ کٹا ہوا لٹکا ہوا تھا, لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی, اس لیے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور پھر مصروف جہاد. یہ عشق محبت کی شراب پیے ہوئے تھے, وہ ایسی مستی ہے کہ سینکڑوں تلواروں کے نیچے بھی وہ مستی نہیں اترتی. اللہ ہمیں اس کا ایک ذرہ عطا فرما دے. ہم تو چھوٹی چھوٹی ملامت, خاندان میں کہیں ملامت ہو گئی تو ہم شرم کرنے لگتے ہیں, منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اپنے دین پر عمل کرنے سے ہم شرماتے ہیں, اور ان کی محبت اور عشق دیکھو. ایک مٹھی کنکریوں سے سارے لشکر کو شکست, یعنی 314 اور ایک روایت میں 313 صحابہ تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 پورے ہتھیاروں سے لیس کفار تھے. ایک مٹھی کنکریوں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی اور صحابہ سے فرمایا کہ دفعتن ان پر ٹوٹ پڑو. ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی, ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا. الحمدللہ ہم نے وہ میدان دیکھا, مکہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے راستے میں بدر کا مقام ہے, وہیں پہ قریب میں کہیں وہ مقام روحا بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا, تو اس کی بھی زیارت ہوئی الحمدللہ. تو وہ میدان جو ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ ایک خاص رنگ کا پہاڑ ہے جو جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے. اس نے بتایا تھا کہ روایت اس پہاڑ کی روایت ہے کہ یہاں پر فرشتے اترے تھے, تو وہ کچھ الگ ہی رنگ کا ہے, اگرچہ سرمئی رنگ کا ہے لیکن اس کو دیکھو تو عجیب اس کے اندر کچھ کشش ہے. ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز تھی وہ, کہ اسے دیکھتے رہنے پہ ہم مجبور رہے بہت دیر. تو بہت ہی متبرک جگہ ہے. ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا. قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے, بھاگنا شروع کیا. مسلمانوں نے تعاقب کیا, ان میں بعض کو قتل بعض کو قید کر لیا, جس میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے. قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ ابو جہل امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے, اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے, 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ادھر 1000 نوجوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے، ادھر صرف 314 آدمی. ادھر بڑے بڑے دولت مند امرا ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے ہیں، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ. ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے ہیں. ادھر ہر قسم کے ہتھیار اور اسلحے کی بھرمار، اور ادھر معدود تلواریں، یعنی اس سے چند تلواریں تھیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سیرت مبارکہ کی برکت سے ہمارے احوال کی درستگی فرما دے. اصل تو اس کی برکت یہی ہو جائے ہم پر، اور اس کی برکت سے اللہ اس مصیبت مہلک بیماری کو بھی دفع کر دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.